ایک گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو نہیں تسلیم کرتے اپنی جہالت کی وجہ سے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پتہ نہ ہونے کی وجہ سے تسلیم سلوات پڑھی محمد والے. دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو پتہ چل جانے کے بعد تسلیم نہیں کرتے. اب اگرچہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے مثال دی کہ جب اللہ کا کوئی نمائندہ آتا ہے، نبی آتا ہے، لیکن آپ جتنے بھی مومنین یہاں پہ تشریف فرمائیں، جو بھی میں بات عرض کروں، سب سے پہلے انسان، ہر انسان اپنے بارے میں سوچے. اس لیے کہ جو دین اسلام ہے وہ نام رکھنے کو کافی نہیں سمجھتا کہ میں نے اپنا نام کیا رکھا ہوا، وہ میرے اندر کیا ہے اس کو دیکھتا ہے. نام میں نے شیعہ رکھا ہوا ہے، کچھ رکھا ہوا ہے، کچھ رکھا ہوا ہے، کچھ رکھا ہوا ہے. اللہ کے یہاں نام کی امپورٹنس نہیں ہے جب تک کہ اس نام کی حقیقت اس انسان کے اندر نہ ہو. ایک دفعہ نام رکھنا مسلمان، لیکن حقیقت اگر اسلام والی اس کے اندر نہیں ہے تو یہ نام اس کو کام نہیں آئے گا. اگر آپ غور فرمائیں تو اگر ایک بندہ جو اندر سے مسلمان نہیں ہے، یعنی جیسے قرآن مسلمان کہتا ہے خدا کے آگے سر جھکانے والا، وہ اگر اس نے لبادہ اسلام کا اوڑھا ہوا ہے اور لوگ اسے مسلمان سمجھتے ہیں، اور اس کی تو اس کی حرکتیں دیکھ کر وہ اسلام سے متنفر ہوں گے وہ لوگ، اور وہ کیا سمجھیں گے کہ یہ جو کر رہا ہے اس کو اسلام نے سکھایا. جیسا کہ آج مسلمانوں نے یہ والی خدمت اسلام کی اتنی زیادہ کی ہے کہ دوسری دنیا دور بھاگتی ہے اسلام سے. کیوں؟ مسلمانوں کے اپنے کام دیکھ کر. اس قسم کے نام کا فائدہ ہوگا کہ جو نام رکھا تھا اپنے نام کو بھی بدنام کیا دنیا میں. قرآن کریم اس کے بارے میں بہت ہی سخت رویہ رکھتا ہے اور سختی سے وضاحت کرتا ہے. ایک وہ لوگ کہ جو جہالت کی وجہ سے جنہوں نے نہیں مانا، دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے علم ہونے کے بعد نہیں مانا. ان دونوں میں فرق ہے. یہودی عوام جاہل تھے، رسول اللہ کو نہیں مانا. ان کے علماء جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، انہوں نے نہیں مانا. لیکن یہ جو یہودی عوام تھے، آپ توجہ فرمائیں، انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ خود ہی رسول پاک کو دیکھا، بات سنی اور کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، بلکہ یہ اپنے ان علماء کی طرف انہوں نے رجوع کیا کہ جن کو یہ مانتے تھے، اور ان علماء نے جب یہ دیکھا کہ اگر ہم ان کو بتا دیں کہ یہ وہی نبی ہے تو اس کے بعد پھر ہمارے ہاتھ پلے نہیں رہ جائے گا کچھ. نیک انسان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی اصل چیز کسے قرار دیتا ہے؟ اس اجر کو جو خدا سے ملنا ہے اس کو. وہ دنیا کو عارضی سمجھتا ہے، وہ دنیا کی تکلیفوں کو عارضی سمجھتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کے لیے مشکل بن جاتی ہے کہ جس کے دنیاوی مفادات اس عوام کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں، اس عوام کے ساتھ، اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں، وہ جانتا ہے کہ یہ جو آیا ہے یہ برحق ہے، لیکن اگر میں کہہ دوں کہ یہ جو بات کہتا ہے یہ برحق ہے، تو اس کے بعد یہ جو میری طرف منہ کر کے کھڑے ہیں کہ اس کی طرف منہ کر لیں گے اور ان کی پشت میری طرف ہو جائے گی. یہ سودا اس کے لیے بہت مہنگا ہے. دنیا پرست کے لیے دنیا چھوڑنے کا سودا بہت مہنگا ہے. ان کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس آ گیا وہ جس کو پہچانتے تھے. اب آپ خود سمجھیں کہ اب جو اللہ فرما رہا ہے کفرو بے، اس کا انکار کر دیا، کفر کی وجہ کیا تھی؟ جو ان کے غلط علماء ان پر مسلط تھے، عوام کا مال کھانے کے عادی، انہوں نے تو انکار کیا اپنے مفاد کی خاطر، عوام کا کیا قصور ہے؟ کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جناب ہم تو قیامت کے دن کہہ دیں گے ہمیں مولویوں نے خراب کیا تھا، تو یہ بہانہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ مولوی فرض کرو تمہارے جو تھے وہ تمہیں صحیح نہیں بتاتے تھے، آیا میری طرف سے تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا ہم دین کو دیکھنے سمجھنے کا؟ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو سامنے لے کر آئے گا. اللہ کا رسول قیامت کے دن شکوہ کرے گا، شکایت کرے گا کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اور قرآن مجید نے بتایا ہے جو غلط لیڈر جن کو لوگوں نے بنا لیا تھا، غلط لوگ تھے لیکن لوگوں نے اپنا رہنما بنا لیا تھا ان کو، تو یہ رہنما اور ان کے پیروکار قیامت کے دن جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو یہ ایک دوسرے پر، اللہ نے لفظ بھی وہ استعمال کیا جس کو میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ایک دوسرے پر تبرع کریں گے. قرآن کی آیت کے لفظ ہیں کہ غلط لیڈر اور ان کے پیروکار وہ کیا کریں گے؟ تبرع کریں گے. تبرع کیوں کریں گے؟ یہ کہیں گے تم نے بدبختو ہمارا بیڑا غرق کیا، ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہیں ہم فیسیں پے کرتے تھے، تمہیں اتنا پالا پوسا ہم نے، تم نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. اور وہ آگے سے وہ کہیں گے کہ بھائی تمہارے پاس نہیں تھا قرآن مجید، نہیں تھا مثلا اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، قرآن نہیں تھا، نہج البلاغہ نہیں تھی، صحیفہ کاملہ نہیں تھا، تمہیں مولا علی سے پیار تھا نا، تو مولا علی سے پیار تھا تو پھر مولا علی کی اپنی کلام میں سے جا کے دیکھتے کہ مولا علی کون ہے. تم نے سارا کا سارا کام کہاں پہ پھینک دیا؟ ہم پہ پھینک دیا، اب بھگتو. اور مولا علی کا کلام کیا ہے وہ میں نے کل آپ کو مثال بتا دی تھی کہ جن صاحب نے اپنی آخری عمر کے نزدیک جا کر حادثاتی طور پر ان کو کہیں سے نہج البلاغہ مل گئی، اور نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ واقعی مولا علی کی باتیں ہیں تو ہم میں سے کوئی نہیں بچتا. تو مولا علی کی بات مولا علی سے سنی جائے، اللہ کی بات سب سے پہلے اللہ سے سنی جائے، اس کے بعد دیکھا جائے کہ یہ جو اللہ کے نمائندے بنے پھر رہے ہیں اور مولا کے نمائندے بنے پھر رہے ہیں، یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو اللہ اور مولا نے کی ہے یا نہیں. اگر اللہ کی کتاب کھولو تو اور اندر باتیں ہیں، اور یہ جو اللہ کے نمائندے بن کے پھر رہے ہیں یہ اور باتیں کر رہے ہیں. اگر رسول اللہ کی بات کھول کے پڑھوں تو وہ اور قسم کی ہے، جو نمائندے باتیں کر رہے ہیں اور قسم کی ہے، مولا کی کتاب کھولوں تو اور باتیں ہیں، نمائندے اور باتیں کر رہے ہیں، پھر آپ مشکوک ہو جائیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ دیکھیں گے کہ میں اس کے پیچھے جاؤں جس کی باتیں وہی قرآن والی باتیں. اور اگر قرآن مجید کے ذریعے سے شناخت حق ممکن نہ ہوتی تو آپ کو کبھی بھی نہ کہا جاتا قرآن پڑھو، اللہ کی طرف سے کبھی بھی آپ کو. آج یہ یثرب میں جو درس ہو رہا تھا اس میں یہ آیت گزری، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میرے ذہن میں آگی، آپ توجہ فرمائیے. قرآن مجید کی خوشخبری ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. قرآن مجید میں آیت ہے کہ اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر جو بہترین بات ہوتی ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں، نہ کہ جو آئے کہتے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر دوسرا آئے کہتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر تیسرا آئے کہتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور اینڈ پہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، ہمیں تو سمجھ کچھ نہیں آتا. ان کے لیے خوشخبری نہیں ہے، جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر احسن کو فالو کرتے ہیں. یوں آیت سنیے گا، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا. توجہ کرے، اچھی طرح توجہ کرے. توجہ کس لیے کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ حکم ہے قرآن کی آیت کو غور سے سننے کا اور غور سے پڑھنے کا اور غور کرنے کا، تب بات سمجھ میں آتی ہے اس کی. افلا یتدبرون القرآن, تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ, اور اگر یہ قرآن, اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور, کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا, لوجدو, تو یہ لوگ اس میں پا لیتے, دیکھ لیتے اسے, فی ہے اس قرآن میں اختلافاً, اختلاف تھوڑا نہیں, کثیرا, بہت زیادہ اختلاف اس قرآن میں ان کو مل جاتا اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تھا. یہ بات مسلمانوں سے نہیں کہی جا رہی, یہ جو تدبر کی دعوت ہے اس آیت میں کس کو دی جا رہی ہے؟ یہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے جو رسول اللہ پر الزام لگا رہے تھے کہ یہ کلام اس نے اپنے پاس سے گھڑا ہے. پھر کہہ رہا ہوں, توجہ فرمائیں, کیا آیت کے لفظ بتا رہے ہیں, کس سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بہت سارا اختلاف ملتا ان کو. یہ جو کہہ رہے ہیں اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا, یہ ظاہر ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ جو یہ سمجھ رہا ہے, کہ یہ سمجھ رہا ہے, یہ الزام لگا رہا ہے رسول اللہ پر کہ نعوذ باللہ رسول پاک نے اپنے پاس سے یہ کلام بنایا ہے اور کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے آیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہم تو آج کل وہ مسلمان ہم بن گئے کہ جو کہتے ہیں قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا, ہم کیسے غور کریں, تو بڑا مشکل ہے. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر وہ شخص کے جو دین کو مانتا ہی نہیں ہے, جو اس قرآن کو مانتا ہی نہیں اور سمجھ رہا ہے اس نے خود گھڑا ہے اپنے پاس سے, جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں, اگر یہ شخص بھی کہ جو ابھی دین میں داخل نہیں ہوا, اگر یہ شخص بھی آئے اور اس قرآن پر غور کرے, اس پر بھی یہ بات واضح ہو جائے گی. تو مسلمان پر کیوں نہیں واضح ہوگا قرآن؟ تو کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلاف ہوتے. 23 سال 40 سال کی عمر میں پہلی دفعہ وحی کا اعلان ہوا اور اس کے بعد 23 سال کا سلسلہ جاری رہا. کتنے نشیب و فراز آئے ہیں رسول اللہ کی زندگی میں, ہر دن ایک نئی, ایک مشن درپیش ہوتا تھا, ہر دن ایک نئے حالات ہوتے تھے رسول اللہ کے لیے. لیکن اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو بالکل ایک ہی لب و لہجہ سارے قرآن کا, جو مکے کی ابتدا میں آیات نازل ہوئی ہیں ان کے نظریات میں اور جو آخر میں آیات نازل ہوئی ہیں ان کی باتوں میں ایک رائی کے برابر بھی فرق نہیں. 23 سال میں تو بندہ بہت تبدیل ہو جاتا ہے, بڑا مزید تجربہ کار ہو جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, ایک بندے نے مثلا 40 سال کی عمر میں کچھ باتیں کرے اور وہ بندہ 63 سال کی عمر میں, 63 سالوں کی باتیں زیادہ پختہ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ اور بہت امکان ہوتا ہے کہ پچھلی اپنی غلطیوں سے سیکھ کے انسان اپنی اصلاح کرتا ہے, لیکن قرآن میں آپ کو کوئی غلطی نہیں ملے گی, کوئی تضاد نہیں ملے گا کہ یہ بات تو 40 سال پہلے, 23 سال پہلے ہوئی تھی, وہ کچھ اور تھی, اور اب یہ, اب نظریہ توحید کچھ, آخر کا, مدینہ کے آخر کا نظریہ توحید کچھ اور ہے, ابتداء مکہ کا نظریہ توحید کچھ اور تھا. نہیں, مسلمان کو نہیں, یہ تو غیر مسلم کو بھی کہا جا رہا ہے, اگر تو بھی پڑھ. اللہ اس کو چیلنج کر رہا ہے کہ یہ میرا کلام ہے, اگر میرا کلام نہیں ہے تو تو آ کے اس کو پڑھ, اگر تجھے اس میں اختلاف مل جائے تو پھر کہنا خدا کا کلام نہیں ہے, لیکن اگر تجھے اس میں اختلاف نہ ملے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام صلوات پڑھے محمد والے. تو یہ عوام اپنے علماء کے پاس گئے اور علماء نے ان سے کہا کہ یہ وہ رسول نہیں ہے, اس سے بچ جاؤ. اور انہوں نے, میں اپنے تصور سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا ہوگا شکریہ آپ کا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی نعمت ہمیں عالم کی شکل میں نصیب کی, ہمیں آپ نے اتنے بڑے دھوکے میں جانے سے بچا لیا, رسول اللہ کی طرف جانے سے بچا لیا. سمجھ رہے تھے ادھر جانا دھوکا ہے, حالانکہ دھوکا یہ دے رہے تھے. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, یہ ہوتا کیسے تھا. ایک دفعہ ایک ابن سوریہ, ایک ان کا عالم ہے, وہ اپنے مریدوں کو لے کر, یہودیوں کا عالم, اپنے مریدوں کو لے کر رسول اللہ کے پاس آیا, کہا مناظر آپ سے سوال کرنے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کرو سوال. اس نے سوال کرنے شروع کیے، اللہ کے نبی نے جواب دینے شروع کیے، سب سوالوں کے جواب دے دیے، سارے ختم ہو گئے. اب دیکھو جو بہانے باز ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے. اس نے کہا کہ ایک سوال اور رہ گیا، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو آپ پر ایمان لے آؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا کون سا سوال؟ کہتا ہے یہ بھی پہلے سپارے میں، یہ سارا تقریباً میں نے آپ سے عرض کیا تھا، پہلا سپارہ آپ کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، پہلا جز قرآن کا. تو اس نے کہا یہ بتائیں آپ پر کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے. آپ توجہ سوال پر ہی توجہ کر کہ عقل مند آدمی تو کہے گا نا فرشتہ کون سا آتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، فرشتہ تو آتا ہے نا، اور فرشتے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، یہ بات کافی ہے. فرشتہ بھی تم پسند کرو کہ کون سا تمہیں چاہیے کون سا نہیں چاہیے. کہتا ہے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل. کہتا ہے بس یہاں کام خراب ہو، یہاں کام خراب. ان عقل کو، عقل کے اندھوں کو دیکھے جو اس کے پیچھے بیٹھے ہو، جو مرید تھے اس کے، وہ خوش ہو رہے تھے کہ فرشتہ جو ہے وہ والا نہیں ہے جو ہم نے پسند کرنا. اس قدر بھی انسان کی عقل جو ہے وہ غلط پیر بنا کے خراب ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل. اس نے کہا جبرائیل والا جو ہے نا مسئلہ خراب ہے. جبرائیل جو ہے وہ جب بھی آتا تھا ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی سختی کی خبر لے کر، کوئی نہ کوئی عذاب کی خبر لے کر آتا تھا، تو جبرائیل والی وحی کو ہم قبول نہیں کریں گے. اگر آپ پر میکائیل آتا ہوتا وحی لے کر تو ہم آپ کو قبول کر لیتے. اور جناب پروگرام ختم، اسی طرح واپس چلے گئے. وہاں پہ آیات اتری، اے رسول ان سے کہیے جو جبرائیل کا دشمن ہے، تو جبرائیل نے تو اللہ کے حکم سے آپ کے قلب پر یہ قرآن نازل کیا ہے جو ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. اور پھر جبرائیل کے ساتھ دشمنی کو اللہ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا، اے رسول ان سے کہیے جو اللہ کا دشمن ہے، قل من کان عدوا للہ، کہیے جو اللہ کا دشمن ہے، وملائکته اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وجبریل ومیکال اور جو جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین اور اللہ کافروں کا دشمن. یعنی اللہ نے کفر کی ڈگری بھی ان کو دے دی اس آیت میں. اور اس کے بعد خدا نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اے رسول توجہ سنیے، اے رسول یہ جو ہوتا ہے نا لقد، عربی زبان میں جہاں بھی آپ پڑھیں لقد، اس کا مطلب ہوتا ہے قسم کھائی جا رہی ہے. لقد میں عام طور پہ اس کا ترجمہ اردو میں کیا کر دیا جاتا ہے، بتحقیق یقیناً، لیکن یہ لقد عربی زبان میں قسم کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے قسم ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، مجھے قسم ہے اے رسول کہ میں نے آپ کی طرف روشن آیات نازل کی ہیں، واضح آیات نازل کی. تبھی تو کہہ رہے کافر بھی غور کرے تو اس نتیجے میں پہنچ جائیں گے جو میں بتا رہا ہوں. ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل کی ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر اللہ. اب اس بیماری کی طرف اشارہ ہے کہ جو نام کچھ بھی رکھا ہو آپ نے، اگر وہ بیماری اندر ہے تو آیات خدا آپ کو اپنی طرف نہیں لا سکیں گے. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اے رسول میری آیات جو میں نے آپ کی طرف نازل کی ہیں بالکل روشن ہے اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق. کیوں؟ ان کو دنیا خطرے میں لگتی ہے آپ کی بات مان کر. ان کو اپنی وہ آرزوئیں جو وہ بنا چکے ہیں اور وہ منصوبے جو وہ خلاف مرضی خدا بنا چکے ہیں، آپ جب ان کو آیات سناتے ہیں ان کو اپنی آرزوؤں کے بت ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ یہ بہانے بازیاں شروع کر دیتے ہیں. دو ڈگری ملی ان کو، ایک کیا فرمایا کہ اللہ بھی کافروں کا دشمن، اور پھر کیا فرمایا کہ یہ جو آیات ہیں یہ تو واضح ہیں، فاسقوں کے علاوہ ان کا انکار کوئی نہیں. فاسق یعنی اللہ کی حدود کو کراس کرنے والا، اللہ کی حدود کو کراس کرنے والا. یہ اگر کسی نے، کوئی یہ بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں جب، اگر میرے زمانے کا امام آج، ان کا ظہور ہو جائے تو میں پہچان لوں گا یا نہیں پہچانوں گا؟ ظاہری چہرہ آپ کو کسی نے نہیں دکھایا امام زمانہ کا، یہ بات میری غور سے سن لیں. اور کچھ سمجھ نہ آئے تو سوال بھی کر لے. ظاہری رسول اللہ کی بھی نشانیاں پتہ تھی, چہرہ نہیں پتہ تھا کیسا ہوگا, سفید ہوں گے یا سانولے ہوں گے یا کیسا رنگ ہوگا, ہائٹ کتنی ہوگی. مثلا مثال کے طور پر صفاتی نشانیاں معلوم تھیں, یہ صفات ہوں گی, یہاں آئیں گے, فلان ہوگا. میں پہچان سکوں گا جب میرے زمانے کا امام آئے گا یا نہیں پہچان سکوں گا؟ تو میں غور کروں کہ جن لوگوں نے, جو انتظار میں تھے رسول اللہ کے, کچھ نے پہچانا, کچھ نے نہیں پہچانا, کچھ جو سب سے خطرناک تھے جنہوں نے پہچان کے انکار کر دیا, میں کون سی کیٹیگری میں ہوں گا؟ اللہ نے تینوں کی صفات بتائی ہوئی, جو نہ پہچان سکے ان کی بھی, جنہوں نے پہچان لیا رسول اللہ کو ان کی بھی, اور جنہوں نے پہچان کر انکار کر دیا, دشمن بن گئے, ان کی بھی. اور یہ اور کسی قوم کے لیے ہونا ہو, اس قوم کے لیے تو ضرور ہے کہ جو خود منتظر ہے. اس کے تو نصاب کی پہلی کتاب کا نام ہی قرآن ہے. اسلام کی جو نصاب کی کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم. جس کی آپ کسی بھی جگہ پہ آنکھیں بند کر کے آپ انگلی رکھیں, آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو قرآن کی آیت ہے, جہاں پہ میری انگلی ہے, یہ لا ریب فی, یہی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی بات, کسی بھی قرآن مجید کی آیت پر انگلی رکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. احادیث پر آپ انگلی رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے. لہذا جو علماء ہیں, علماء کرام جو محتاط ہیں, وہ حالت روزہ میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ فلان کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق, یہ نہیں کہتے کہ ہے اسی طرح احادیث کے بارے میں. کیوں؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر نہ ہو اور میں کہوں ہے, رسول پاک کا فرمان ہے, تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. لہذا وہ علماء کرام جو محتاط ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں فلان کتاب کی نقل کے مطابق رسول پاک نے یہ فرمایا ہے, یعنی مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن واحد کتاب ہے کہ جس کے بارے میں یہ نہیں کہنا پڑتا کہ قرآن میں لکھے ہوئے کے مطابق, نہ کہا جا سکتا کیا اللہ نے یہ فرمایا ہے, اللہ نے یہ فرمایا. یہ صرف ایک ہی کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے, اور کوئی اس کائنات میں ایسی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں اس قاطعیت سے کہا جا سکتا ہو, اس قاطعیت سے کہا جا سکتا. اس کتاب میں منتظرین کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ مثلا ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم تھی جو منتظر تھی, جب جس کے منتظر تھے جب وہ آیا تو کچھ نے مانا, کچھ نے نہ پہچانا, اور کچھ نے پہچان کے نہیں مانا. ان کی حرکتیں اور ان کی صفات جان لو اور دیکھو کہ تم کس کے ساتھ ہو, اور یہ بدل نہیں سکتا. کوئی کہے کہ میں نا ابھی اس گروپ میں ہوں, جیسے امام آئیں گے چھلانگ مار کے اس گروپ میں چلا جاؤں گا, نہیں, یہ گروپ ایسے نہیں بدلتے. انسان کے اعمال اس کے دل کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا شخصیت, اور وہ شخصیت جب کوئی ایسی آزمائش آتی ہے وہ اسی طرح کا فیصلہ کرتی ہے کہ جس طرح قرآن نے اشارہ فرمایا ہے کہ ان صفات والے پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایک تصویر کشی کی قرآن نے, وہ تصویر بھی اسی پہلے جز میں سے, یہودی معاشرے کی, یہودی معاشرے کی ایک تصویر اللہ نے دکھائی ہے. اس میں دو طبقات کا ذکر کیا ہے, معاشرے کے دو طبقے, دو قسم کے افراد, اور ان دو طبقوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کے عقائد کی مثال دی. پہلا طبقہ عوام کا طبقہ, پہلا طبقہ عوام کا طبقہ, دوسرا طبقہ علماء کا طبقہ. علماء کون سے؟ نیک والے نہیں, علماء حق نہیں, صحیح علماء نہیں, ایماندار نہیں, وہ علماء کے جو عوام سے کھاتے ہیں, ان کے اونچے اونچے ریٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ بالآخر انہوں نے اگر لوگوں کی مرضی کے مطابق دین دینا ہے تو اس کے بدلے انہوں نے عذاب خریدنا ہے, اس کا ریٹ تو اونچا ہونا چاہیے. اتنی تکلیف میں نے اٹھانی ہے تو کم از کم پیسے تو پورے کروں دنیا میں. اب سنیے, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, اور ان میں سے امیون ہیں کچھ لوگ. امی کیسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ. ان کی حالت کیا ہے؟ لا يعلمون الكتاب الا اماني, انہیں کوئی علم نہیں ہے کتاب کے بارے میں سوائے آرزوؤں کے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ان سے پوچھو تورات میں کیا لکھا ہے, تمہاری کتاب کون سی ہے, کہیں گے تورات. ابھی آپ کسی سے پوچھیں مسلمانوں کی کتاب کون سی ہے, سب کہیں گے قرآن. دنیا کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے, سب کہیں گے قرآن. بچہ بچہ کہے گا, لیکن ان کا ایک تو پڑھتے ہو, کہے گا نہیں, ہنسی نکل جائے گی. قول و فعل, قول و عمل کا تضاد, شدید تضاد, شدید تضاد قول و عمل کا. سب سے بہترین کتاب قرآن ہے. تیری میز پہ پڑی ہوتی ہے؟ نہیں, الماری میں پڑی ہے, اماں جہیز میں لائی تھی, اس کے بعد الماری میں ہی پڑی ہوئی. تضاد. اور یہ میں اس لیے تاکید کرتا ہوں ان باتوں پر کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو یوں نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن, قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور آپ میری باتیں سن کر نا, مجھے, میں خود بھی ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کوئی مجھے جواب دے آ کر. آپ سوچ کے مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہوا کیسے ہے. آپ غور کریں, آس پاس نظر دوڑائیں, سارے ارد گرد نظر دوڑائیں, ہوا کیسے کہ ایک قوم کی سب سے قیمتی کتاب, اس سے وہ اتنا زیادہ کٹ جائیں اس کے اندر پڑھنے, اس کو دیکھنے میں اندر کیا لکھا ہو, یہ کیسے ہو گیا؟ جو قرآن نہیں پڑھتا جانتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے؟ جو قرآن نہیں پڑھتا وہ خدا سے کہہ رہے میں نے نہیں سننی آپ کی بات. جو قرآن نہیں پڑھتا وہ رسول اللہ سے کہہ رہے مجھے نہیں سننی آپ کی بات, قرآن کے بارے میں نہیں چاہیے مجھے. عمل سے بتا رہے نہیں چاہیے. وہ مولا علی سے کہہ رہے مجھے نہیں چاہیے آپ کی بات, نہیں سننی مجھے. آپ چپ کر کے بیٹھے, میں آپ کے نعرے ماروں گا, آپ کے قصیدے پڑھوں گا, آپ کی تعریفیں کروں گا, باہر کی زندگی میں مجھے آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا, آپ چپ کر کے یہی بیٹھے بولنا نہیں. آپ یہ والے مولا علی پسند لوں, یہی والے امام حسین بھی پسند. اسی لیے تو قرآن نہیں پڑھتے, چونکہ قرآن بولتا ہے وہ تکلیف ہوتی ہے باتیں سن کر, ٹینشن ہوتی ہے. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں ہم نے قرآن پہلی دفعہ پڑھا تو بہت اللہ تعالیٰ تو سخت ہیں, بہت ہمیں ٹینشن ہو گئی. ایک بندہ غلط راستے پہ اپنی انرجی لگا رہا ہو, اس کو بتایا جائے یہ راستہ غلط ہے, جو اتنا تو چل کے آگے, ٹینشن تو نہیں اس کو. لیکن یہ ٹینشن خدا کی رحمت ہے جس کے بعد انسان اپنا راستہ سیدھا کر لے, بجائے یہ کہ اینڈ میں جا کر قیامت کے دن ٹینشن ہو, مرنے کے بعد ٹینشن ہو, جس کے بعد حال ہی کوئی نہیں. آپ سوچیں, کیا ان سے پوچھو, اللہ بتا رہا ہے ان میں سے کچھ جاہل ایسے ان پڑھ ایسے جن سے کتاب کے بارے میں سوال کرو کچھ نہیں پتا. الا امانی, امانی جمع ہے امنیہ کی, امنیہ کہتے ہیں اس آرزو کو جو بے بنیاد ہو. انسان جب کوئی آرزو کرتا ہے نا, اس کی کوئی بنیاد ہی بناتا ہے. آپ کہتے ہیں میری آرزو ہے, میں مثلا آپ اسٹوڈنٹ ہیں پڑھتے ہیں, میری آرزو ہے میں ابو 90% نمبر لوں. اس آرزو کے ساتھ کچھ محنت بھی اٹیچ ہوتی ہے. جو یہ آرزو کر رہا ہے اگر وہ کچھ کر رہا نہ ہو تو لوگ کہیں گے تو پاگل تو نہیں ہے, کہہ رہے 90% کام تیرے 20% والے بھی نہیں ہیں. تو بے بنیاد جو آرزو ہوتی ہے جس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہوتے, اس کو کہا جاتا ہے امنیہ, اس کی جمع ہے امانی. یعنی کیا؟ یعنی ان کو کتاب کے, اپنی کتاب کے بارے میں کوئی علم نہیں, پڑھتے جو نہیں ہیں سوائے بے بنیاد آرزوؤں. اور وہ آرزوؤں کیا تھی؟ وہ بھی قرآن نے بیان کی ہو, جنت صرف ہماری ہے, کوئی اور جنت میں نہیں جا سکتا, ہم دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں, اگر ہم گئے بھی تو کچھ عرصے کے بعد واپس آ جائیں. یہ آرزوؤں تھیں, کام سارے دوزخیوں والے تھے. اس لیے بے بنیاد آرزوؤں کہا جاتا, کیونکہ جو آرزو کرتا ہے جنت میں جانے کی پھر اس کے پیچھے چلتا بھی ہے. جس کو آرزو ہو 90% سے اوپر نمبر لینے کی مثال کے طور پر, وہ پھر کتاب کھولتا ہے, پھر وہ محنت کرتا ہے, پھر اگر اس کا کوئی آوارہ دوست ہو کہے آ یار میرے ساتھ جا کے موج مستی کرتے ہیں, کہتا ہے نہیں بھائی میں نے پڑھنا ہے. اس کو پتہ ہے جو میں آرزو کر رہا ہوں اس آرزو کے کچھ تقاضے ہیں. اس آرزو کا تقاضا آوارہ گردی نہیں ہے, اس آرزو کا تقاضا ٹائم ضائع کرنا نہیں ہے. جتنی اونچی آرزو ہے اتنی محنت کا تقاضا کرتی. ہماری آرزو کیا ہے؟ جوار پنج تن پاک میں یا اللہ ہمیں جگہ عطا فرما. تو جوار پنج تن پاک تو بڑی اونچی جگہ ہے, پھر کرتے کیا ہو؟ پڑھا تو قرآن بھی نہیں جاتا ہم سے, جوار پنج تن پاک ایسے نہیں ملتا. بغیر محنت کیے جوار پنج تن پاک, یہ امانی, اسے قرآن کہتا ہے امانی, تل کا امانی. یو یہ آیت پڑھ دوں میں آپ کو, کیا فرمایا؟ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں. وہم یتلون الکتاب, دونوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے. جس کے پاس خدا کی کتاب ہے دوسرا کیسے کہہ سکتا ہے اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں؟ 2019 کا ورژن اس آیت کا, وقالت الشیعہ لیست السنہ علی شیء وقالت السنہ لیست الشیعہ علی شیء وہم یتلون الکتاب. میں نے تعریف کر دیا آیت. شیعہ کہتے ہیں سنیوں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے, سنی کہتے ہیں شیعوں کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے, حالانکہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. جس کے پاس خدا کی کتاب ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے, کیوں کہتے ہیں کچھ نہیں اس کے ہاتھ پلے؟ غلط کرتے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا, عیسائی کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت میں جا نہیں سکتا. تل کا امانی یوم, یہ ان کی آرزو ہیں, وہ لفظ ہے, یہ ان کی آرزو ہیں. کس نے تمہیں کہا ہے؟ بس یہ امانی کا معنی انشاءاللہ واضح. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني, اور ان میں سے ایک ان پڑھ گروہ ایسا ہے کہ جو کتاب خدا کو سوائے اپنی آرزوؤں کے اور کچھ نہیں پتہ. ان سے پوچھو تورات میں کیا لکھا ہے, ہم ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں. آج پوچھو قرآن میں کیا لکھا ہے, جس مسلک سے پوچھو, کسی عام بندے سے پوچھو, قرآن میں یہ لکھا ہے ہم ٹھیک ہیں باقی غلط ہیں, ہم جنت میں باقی سارے دوزخ. پڑھا ہے کبھی؟ پڑھا کوئی نہیں. کس نے بتایا؟ قبلہ صاحب نے بتایا. یہ ناقابل قبول ہے اللہ کے. کیوں؟ اس کا نتیجہ بہت خطرناک نکل سکتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ ابھی اگلی آیت سنیں. وَإِنْهُمْ, یہ آیت مکمل کر لوں, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. یہ اور کچھ بھی نہیں کر رہے سوائے گمان کرنے, اندھیرے میں تیر مار رہے, لگ گیا ہوگا, لگ گیا ہوگا, لگ گیا ہوگا. پہلے کہتے تھے لگ گیا ہوگا, اب کہتے ہیں لگ گیا ہے. اتنی دفعہ تکرار کیا ہے کہتے ہیں اب لگ گیا ہے, نظر کچھ نہیں آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو, خود ہی لوگ آخر میں سچ سمجھ لیں گے اس کو. توجہ فرما رہے ہیں, خود ہی سچ سمجھ لیں گے. دوسرا طبقہ, یہ پہلا طبقہ گزر گیا, عوام جو کتاب سے دور ہے. دوسرا طبقہ اس طبقے کو دیکھ کے وجود میں آتا ہے, اس عوام کو کہ جو اصل دین سے کتاب خدا سے دور ہے. اس عوام کو جب دیکھتے ہیں تو ان کا جی للچا پڑتا ہے کہ یہ ایسے ہی پھر رہے ہیں, ہم ان سے استفادہ کیوں نہ کریں. اب دوسرے گروپ کے بارے میں قرآن فرماتا ہے, شروع یہاں سے کرتا ہے, فَوَيْلٌ, تو ہلاکت ہے. ویل عذاب, تباہی, موت, ہلاکت, ان معنوں میں. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. غریب کی محنت, اللہ کی محنت کے ساتھ غریب کی محنت, اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, اور پھر خود لکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی. پوری علمی ذمہ داری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اللہ کی طرف سے آئی. کسی کتاب میں لکھا ہے؟ نہیں. کسی بڑے معتبر مثلا عالم سنے؟ نہیں. کہاں سنے؟ میرے دادا خواب میں آئے تو انہوں نے کہا اللہ نے تیرے لیے پیغام بھیجا, مولا علی نے تیرے لیے پیغام بھیجا. پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بات. اب تحقیق کریں آپ, جا کے مولا علی سے رابطہ کر سکتے ہیں, کر کے پوچھیں بھی آپ اس کے خواب میں آئے نہ. پیچھے چلتے ہیں لوگ, کیوں؟ آرزویں بتائی جا رہی ہوتی, شارٹ کٹس بتائی جا رہی. پیکیج بڑا بڑا اٹریکٹیو پیکیج ہوتا ہے جو یہ دین بتایا جاتا ہے, کوئی ذمہ داری نہیں رہتی بندے کی, چند رسومات کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں رہتی, معاشرے میں آزاد ہے, جنت پکی ہو گئی. ف فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ہلاکت ہے ان کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، کرتے کیوں ہیں، کرتے کیوں؟ لیشترو بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس دنیا کا قلیل مال کھا سکے، ورنہ اللہ کے پیغام میں تحریف یہ کون کرتا ہے؟ دنیا پرست کرتا ہے. لیشترو بہ ثمنا قلیلا، تاکہ تھوڑا تھوڑا مال لے سکیں. یہ تھوڑا تھوڑا مال اس لیے کہ آخرت میں بہت کچھ تھا اگر امانت کو ادا کرتے، اگر اللہ کی کتاب کو اسی طرح بتاتے کہ جس طرح وہ تھی تو کتنا بڑا اجر تھا. تحریف کر کے لوگوں کی جیب سے جتنا بھی نکلوا لیں بہت تھوڑا ہے، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بڑے گھاٹے کا سودا ہے. اب سنیے یہ آیت جاری آ گئی، فویل لہم ما کتبت ایدیہم، اس پر بھی ان کے لیے عذاب جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. یہ سمجھ رہے ہیں ثواب کماتے ہیں دین کی تعریف کر، جو انہوں نے گھڑا اس پر بھی ان کے لیے عذاب. وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ، اور جو انہوں نے کمایا اس پر بھی عذاب. تحریف پر بھی عذاب اور کمائی پر بھی عذاب، دونوں پر عذاب ہے اگر دین خدا جیسا تھا ویسا نہیں بتائے گا. ثواب شواب کا تو چکر ہی کوئی نہیں، تو جو سامنے سن رہے ہیں ان کو ثواب ملے گا، کوئی ثواب نہیں. کیوں؟ کیوں کتاب خدا چھوڑ دی؟ کیوں کتاب خدا چھوڑ دی؟ اب یہ دو طبقے ہو گئے، ایک علماء سے، ایک کتاب خدا سے کٹی ہوئی عوام، یہ ایک تصویر دیکھیں، اور دوسری طرف کون الٹی سیدھی باتیں کر کے شارٹ کٹس بتا کے دین میں تعریف کر کے کتاب خدا کی تعریف کر کے بیان کرنے والے کون؟ پیسہ کھانے کے لیے یہ کرپٹ علماء نما افراد. یہ دو طبقے بیان کرنے کے بعد اللہ پھر عقیدے کی مثال دیتا ہے، ان میں عقیدے کیسے پیدا ہوتے. وقالوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ چھو بھی نہیں سکتی، ہمیں آگ چھو بھی نہیں سکتی سوائے گنتی کے چند ایام کے. یہ عقیدہ ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ یہ گھڑنے والوں نے بنایا، جو کتاب خدا کی اپنے ہاتھوں سے لکھ کے ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں جنت کے، تم پکے جنتی ہو. یہ نہیں بتا رہے، خدا کہتا ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا، نہ امر بالمعروف کر رہے ہیں نہ نہیں عن المنکر کر رہے ہیں. کیوں؟ اگر یہ کیا گیا تو دوسری بار فیس ہی کوئی نہیں دے گا، ان باتوں کے تھوڑے پیسے ملتے ہیں. ان باتوں کو کرنے والے میں تو یہ بھی جرات نہیں ہوگی مانگے کسی سے، اس میں تو یہ بھی جرات نہیں ہوگی. یہ ان باتوں کی اپنی تاثیر ہے، دوسرا ہی کرے گا. تو یہ عقیدہ کیا ہے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، یہ کہتے ہیں گنتی کے چند دنوں کے سوا، یعنی زیادہ سے زیادہ اگر ہم جہنم میں گئے تو کچھ دن رہیں گے، اس سے زیادہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی. اللہ کا جواب، قل، اے رسول ان سے کہیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، بتاؤ بتاؤ تو صحیح، تم نے یہ جو بات کر رہے ہو اللہ سے کوئی عہد، کوئی اسٹیمپ پیپر پہ اللہ کے دستخط کرائے ہوئے تم نے؟ اتخذتم، کیا تم نے لے لیا ہے، عند اللہ عہدا، اللہ کے ہاں تم نے کوئی عہد لے لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، اب اللہ کبھی بھی اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا. ایسی بات، ایسے دعوے کرتے ہو تم؟ ام یا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں وہ جھوٹ بول رہے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں. جائے لو، تمہارے تو پیسے کھانے والے لوگوں نے تمہیں یہ بتایا، تم وہ اللہ پر بہتان باندھ رہے، تمہیں خبر بھی نہیں ہے کہ تم نے کتاب تو پڑھی نہیں. یہ قرآن کی آیت ہمیں کیا کہتی ہے؟ جب امام آئیں گے نا، امام بالکل عیناً آپ کو قرآن بتائیں گے. ان کی ڈیوٹی ہے اللہ کی زمین پر خدا کا قانون جس کا نام قرآن ہے اس کے مطابق دنیا کو چلانا. تو جن کا قرآن مجید سے ذرا دور دور ہی ہے نا، کہیں گے یہ دین پہلی دفعہ سن رہے ہیں ہم، یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے جیسے وہ انہوں نے کہا تھا، کیونکہ خود کرپٹ ہوئے تھے، سود خور تھے، خود بے ایمان تھے، اور وہ جو پیسے کھانے والا، جو دین بتانے والا طبقہ تھا، انہوں نے ساری باتیں ان کو جسٹیفائی کر کے دے دی تھی، سارے طریقے بتا دیے تھے، اور ساتھ ساتھ جنت بھی ان کی پکی تھی۔ تو اتنی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہو کہ لوگ اچانک امام زمانہ کہیں گے وہ کیا کر رہے ہو، کہیں گے یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، ہم اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، آپ نے ہمارے اوپر چڑھائی کر دی آ کے، ہم آپ کے لیے دعائیں مانگتے رہے، ہم آپ کے قصیدے پڑھتے رہے، ہم یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے، آپ نے آ کے پہلا ہاتھ ہی ہمارے اوپر رکھ لی، آپ وہ ہیں ہی نہیں۔ یہ قرآن یہ بتاتا ہے، اس لیے انکار کیا تھا نبی، آئے اسی نبی کے لیے تھے، مخلص تھے، لیکن دنیا میں پڑھ کے کرپٹ ہو گئے۔ کرپٹ بندے کو اللہ کا نمائندہ کبھی بھی پسند نہیں آتا، لوگوں کو تو امام حسین پسند نہیں آئے تھے، لوگوں کو امام حسین پسند نہیں آئے، ان کو پسند نہیں آئے جو خط لکھ جنہوں نے بلایا تھا۔ جب اس نے دو دھمکیاں دی ابن زیاد نے، فوراً وفاداری چینج کر لی، شام سے کوئی فوج نہیں آئی تھی، شامی لشکر، شامی لشکر کہتے ہیں نا، شام سے کوئی نہیں آئی تھی، اسی کوفے سے اس نے لشکر نکال دیا تھا امام حسین کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے۔ یہ کیا چیز کرواتی ہے انسان سے، کیا چیز وفاداریاں تبدیل کراتی ہے؟ اس کا خلاصہ دنیا پرستی ہے، حب دنیا ہے۔ حب دنیا کی دو شکلیں ہیں، یا لالچ میں آ کے انسان بک جاتا ہے، یا موت کے ڈر سے انسان بک جاتا ہے، اور ابن زیاد نے دونوں کام کیے تھے، کچھ کو ہڈی پھینکی اور کچھ کو کہا کہ جس قبیلے کا بندہ، جس خاندان کا بندہ میں نے مسلم کے ساتھ دیکھ لیا شام کو، تلوار کے نیچے سے گزاروں گا۔ اور جھوٹ بولا اس نے، بلف کیا تھا، کیا کہا تھا کہ شام سے لشکر آ رہا ہے، آج شام کو پہنچ جائے، جب صبح پہنچ جائے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کوئی لشکر نہیں آ رہا۔ اور یہ بدبخت اس کے جھوٹ میں آ کر حضرت مسلم کو چھوڑ دیا۔ اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد کیا ہوا؟ اسی کوفہ میں سے لشکر تیار ہو جاتا ہے امام حسین کو شہید کرنے کے۔ اس سے بڑی عبرت، قرآن کی آیات سے بڑی عبرت اور ان واقعات سے بڑی عبرت قوم کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے کی طرف لاؤں، میں اور آپ سب، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں اس امام کے منتظرین میں سے قرار دے۔ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، خدا کے ہاں زمانوں کا فرق نہیں ہے، اللہ ٹائم کا پابند نہیں ہے، زمانے کا پابند نہیں ہے۔ قرآن مجید نے مدینہ کے یہودیوں سے خطاب کیا، آپ توجہ فرمائیے گا اس پر، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، نَجَّيْنَاكُمْ، تمہیں نجات دیا، وَإِذْ، اور جب، نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آلِ فرعون سے۔ اب وہاں سے کوئی یہودی اٹھ کے کہتا کہ ہمارے تو وہ دادے پردادے تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، ہم تو نہیں تھے، ہمیں کیوں آج کہا جا رہا ہے؟ کیوں؟ جس کی روش پر انسان چل رہا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے تو وہی ہے، تیرا زمانہ صرف چینج ہے، تیرا دل، تیری فکر، تیری حرکتیں بالکل وہی والی ہیں، تو پھر فرق نہیں پڑتا تھا کہ تو کس زمانے میں ہے، تو وہی لشکر ہے۔ لہذا یہ آپ اگر پہلے جز کی آپ تلاوت فرمائیں اور ترجمہ پڑھیں تو کئی جگہ پہلے نے کہا، یاد کرو جب تمہارے ساتھ ہم نے یہ احسان کیا، یاد کرو جب تم نے یہ مطالبہ کیا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، وَإِذْ قُلْتُمْ، تم نے کہا، یہ تو تھے ہی نہیں۔ آخر میں جا کے اللہ کہتا، فرماتا ہے کیا، تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے، ان کی فکریں ایک جیسے، وہی فکر ہے جو ان کے دادوں کی، پردادوں کی تھی، وہی فکر ہے۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، یہودیوں نے اگر کہا تھا کہ ہمیں اللہ نے کہا ہوا ہے، ہم سے اللہ نے عہد لیا ہوا ہے کہ جب تک ہمارے سامنے کوئی بندہ قربانی دے اور اسی قربانی کو آگ آ کر کھا نہ لے، ہم اس پر ایمان نہ لائیں۔ بانا فیکٹری، ٹھیک ہے نا، جب تک ایسا، اگر آپ ایسا کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ قرآن کا جواب کیا ہے؟ اگر تم یہ سچ کہہ رہے ہو تو پھر جن نبیوں نے پہلے یہ کیا تھا ان کو تم نے قتل کیوں کیا؟ انہوں نے نہیں کیا تھا مدینے والوں نے, نبی تو آنا رسول اللہ نبی تھے, ان کے آبا و اجداد نے نبی قتل کیے تھے جنہوں نے یہ معجزہ دکھایا تھا کہ آگ آ کے اتر کے آتی تھی اور وہ اس قربانی کو نگل جاتی تھی. قرآن نے ان کی ڈیمانڈ نہیں مانی, کیا فرمایا, فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین, کہ جن جو تم کہہ رہے ہو وہ لے کر کچھ نبی آئے تھے پہلے, ان کو تم نے کیوں قتل کیا تھا؟ تمہارا چکر اور ہے, تمہارا بہانہ اور, وہ تم نہیں چھوڑ سکتے جو تمہارے جو تم نے سسٹم بنایا ہوا ہے اپنا کرپشن کا, بے دینی کا, تم وہ نہیں چھوڑ سکتے, یہ تو تم نے بہانے گھڑے ہوئے ہیں تاکہ تم تنگ کر سکو. یہ برے میں ہوگی اور برے گروپس کا ہو گیا قرآن نے. آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پر مدینہ کے یہودیوں کا ہوا, تم نے وہ کام کیا, حالانکہ جو کیا کس نے تھا, ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا. اور اب اچھی طرف سے سنیں اور خدا سے ہم دعا کریں کہ ہمیں ان میں سے قرار دے. مولا کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام, صلوات پڑھیے, مولا صفین سے واپس تشریف لا رہے, جنگ صفین سے ایک بندہ آ کے مولا سے کہتا ہے, مولا کاش میرا ایک بھائی ہے, میرا ایک بھائی ہے, کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتا, یعنی اس کو یہ سعادت نصیب ہوتی کہ آپ کے ہم رکاب, آپ کے لشکر میں آپ کے ساتھ ہو کر دشمنوں سے لڑا ہے, کاش میرا وہ بھائی ساتھ ہوتا. مولا نے اسے فرمایا, احوا اخی کا معنا, تیرے بھائی کی رغبت, یہ جو ہوا ہے نا, ہوا ہوائے نفس, اسی سے خواہش نفس, دل کی رغبت, دل کا میلان. مولا نے فرمایا, احوا اخی کا معنا, یہ نجل بلاغہ میں ہے, تیرے بھائی کی رغبت ہمارے ساتھ ہے؟ اس نے کہا, نعم. امام نے فرمایا کہ لقد شہدنا فی عسکر, لقد آپ کو میں نے بتایا تھا کیا مطلب لقد کا, قسم. امام نے فرمایا, جان لے کہ وہ ہمارے ساتھ تھا, وہ ہمارے ساتھ تھا. کیا مطلب, یعنی اس وہ دور ہے, اس کو پتہ نہیں چلا, یعنی ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے سستی کی اور, لیکن وہ ایسا ہے, غور سے سنیے گا, بری طرف بھی یہی فارمولہ ہے قرآن کا اور ادھر اچھی طرف بھی یہی فارمولہ ہے. فرمایا کہ اگر اس کی رغبت ہمارے ساتھ, یعنی کیا مطلب, یعنی اگر اس کو وقت پہ پتہ چل جاتا تو اس کی کیفیت اور حالت یہ تھی مجھ سے محبت کی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آ جاتا میرے ساتھ, تو تجھے میں بتا رہا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ تھا, وہ ہمارے ساتھ تھا. اور پھر مولا نے فرمایا, وہ آنے والے زمانوں کے لیے فرمایا کہ خدا کی قسم, اللہ کی قسم, وہ لوگ جو ابھی اپنے باپوں کی سلبوں میں اور اپنی ماؤں کے رحموں میں, اور جن کو زمانہ جنم دے گا آنے والے زمانوں میں, جو زمانے کے شکم سے جنم لیں گے, ان میں سے جو بھی اس کیفیت میں ہوگا کہ اس کی رغبت میری طرف ہے, وہ سب صفین میں میرے ساتھ تھے, وہ سب صفین میں میرے ساتھ تھے. تو اللہ کے نظام میں نہ کوئی علاقے کی قید ہے, نہ کوئی زمان کی قید ہے, نہ زمان نہ مکان, زمانے کی قید نہیں ہے. بندہ اس وقت کس حالت میں ہے, بندہ اس وقت کس حالت میں ہے, ایمان کی معرفت کیا ہے, ایمان کی صفات کیا ہوں گی, کیا پسند کریں گے, کیا ناپسند کریں گے, ایمان کن چیزوں کو, کن کاموں کو اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھیں گے اور کن کاموں کو اپنے راستے میں تعاون سمجھیں گے, یہ مجھے پتا ہو تو میں دیکھوں میرے کام امام کے راستے کی رکاوٹ ہوں گے یا میری حرکتیں امام کے لیے معاون ہوں گی. تو جس نے اس امام کی معرفت, یہ نہیں ہے کہ میں خواب میں آئے مجھے شکل دکھا جائے تاکہ مجھے پتہ چل جائے آپ ہے کیسے, نہیں, یہ معرفت نہیں ہوتی, یہ معرفت اندر سے ہوتی ہے. اور اندر سے میں نے آپ کو کل عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیت ہے کہ یہ جو اچھے جو یہودی تھے جو نیک تھے خود پاکیزہ تھے ان کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے کہ اے رسول جب یہ آپ کی زبان سے آیات قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو اشک بار ہو جاتی ہیں ان کی آنکھیں حق کو پہچان لینے کی وجہ سے. کہ یہ تو وہی ہے جو موسیٰ سے ہم تک پہنچی تھی بات, یہ تو بالکل وہی ہے. یہ کرپٹ بندہ نہیں پتہ چلتا, اور کرپٹ بندے کو پتہ چل بھی جائے تو وہ اپنی عوام کو نہیں بتاتا. اگر وہ اسپیشلسٹ ہے تو مانتا کون ہے؟ جو پہچان بھی لے اور اس کو کوئی اپنی دنیا جو اس نے بنائی ہوئی ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی نہ لگے, ورنہ وہ یہ سودا نہیں کرتا, وہ انکار کر دیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. امام بھی جب آئیں گے ہم سوچیں, سب سے پہلے میں صفات بتاؤں. صفات وہی ہیں جو رسول اللہ کی صفات ہیں, صفات وہی ہیں جو مولا علی کی صفات ہیں. امام کے دوست کون ہوں گے؟ آپ امام کے جو ساتھی تھے ان کی صفات دیکھ لیں, ان کی باتیں دیکھ لیں, ان کے اعمال دیکھ لیں, تاریخ میں پڑے ہوئے. انبیاء کے ساتھیوں نے کیا صفات تھی آپ دیکھ لیں قرآن میں. دشمن کون تھے ان کے؟ کون چھوڑ کے گئے مولا علی کو؟ پہلے مولا علی کے ساتھ تھے, چھوڑ کے چلے گئے. کیا حرکتیں تھیں جن کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے؟ یہ معرفت ہے. اپنے آپ کو لے آئیں, کسی ایسے فرد کی طرح بنا لیں اپنے آپ کو کہ جو آخر تک مولا کے لشکر میں کھڑا رہا. تو پھر صلوات پڑھیے. اگر آج آپ نے واقعی زبان سے کہنے کو نہیں اپنے آپ کو بدل کے جیسے ان کے اصحاب تھے, حقیقی اصحاب تھے, ان کے اطاعت گزار تھے, اگر اس طرح کی آپ اپنے آپ کو بنانے کی بالآخر آپ کو ہے اس بات کی ٹینشن کہ مجھے اس طرح بننا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اگر دفتر میں جا کے کسی آپ کو کوئی اچھی جاب لگ جائے اور وہاں پہ آپ کی تنخواہ بہت زیادہ ہو اور آپ کا جو باس ہے جس نے آپ کو بھرتی کیا ہے وہ کہے کہ بھائی کچھ عادتیں اپنی چینج کر دو, کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی ایمانداری سے بتائیں. آپ بے روزگار پھر رہے تھے, اچانک آپ کو ایک بندے نے لاکھ پانچ لاکھ روپے کی نوکری دے دی مہینے کی. آپ بولتے زیادہ تھے, اس نے کہا کہ ضرورت کی بات کرنی ہے دفتر میں, میں ایکسٹرا باتیں نہ سنوں. آپ جواب بھی نہ دیں گے اس کو, شاید یہ بھی زیادہ نہ ہو گیا کیونکہ پانچ لاکھ روپے کافی رقم ہے. لکھ کے دیں گے جی ٹھیک ہے کہ یہ بات بھی میں مذاق کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن بات سمجھا رہا ہوں. وہ کہے کہ تم چائے بہت زیادہ پیتے ہو. چائے نہیں پینی, صرف ایک کپ پینا ہے. آپ ایک کپ بھی چھوڑ دیں گے کیا کہیں گے؟ چائے نہ پینے سے کون سا بندہ مر جاتا, ایسے کہیں گے؟ کیوں پانچ لاکھ روپے؟ تو اپنے امام کی خاطر, اپنے خدا کی خاطر, اپنے رسول کی خاطر کیوں نہیں کچھ چیزیں چھوٹ سکتی؟ کیوں نہیں کچھ چیزیں چھوٹ سکتی؟ یہ جو دین تحریف شدہ دین ہے نا کہ یہ بھی رکھو وہ بھی ساتھ ہیں, یہ غلط ہے. یہ تل کا امانی یہم ہے, یہ ان کی آرزوئیں ہیں, یہ وہ ہے. دین وہ ہے جو اللہ, اور اگر آپ اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں تو آپ کا مولا کہے گا قیامت کے دن, آپ کو کہیں گے تو سفین میں میرے ساتھ تھا. آپ سے کہیں گے امام حسین جو تم کہتے تھے یا لیتنا کننا معکم, تو میرے ساتھ تھا کربلا میں, کیونکہ تیرا اختیار تو نہیں تھا زمانے کی تبدیلی میں کہ تو اس زمانے میں پیدا ہو, وہ تیرا اختیار نہیں تھا. تو میرے ساتھ تھا کربلا میں, تو میرے ساتھ تھا صفین میں, تو میرے ساتھ تھا بدر میں. اللہ کے یہاں زمان و مکان کی, رنگ و نسل کی, زبانوں کی, کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے. اندر سے جو صفات ہیں بس وہ چاہیے. جو نفس پرست ہے, اہل بیت اطہار اصول کافی اٹھا کے دیکھ لیں, من کان للہ عاصیا, جو اللہ کا نافرمان ہے, فَهُوَ عَدُوُّنَا, وہ ہمارا دشمن ہے. وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ مُطِيعًا, اور جو اللہ کا مطیع ہے, اطاعت گزار ہے, فَهُوَ وَلِيُّنَا, وہ ہمارا دوست ہے. وہ دوست جس زمانے میں بھی ہو وہ دوست ہمارے ساتھ ہے, ہر امام کے ساتھ ہے اس کے زمانے میں. جو یہ آرزو کرتے ہیں کہ مثلا امام زمان کے ساتھ ہوتے، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں وہ امام کے ساتھ، وہ امام کے ساتھ امام آ جائے ظاہر میں تب نوکری کو تیار ہے. آج امام کی نوکری میں مثلا میں اگر جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا امام کا نوکر، امام کہتے ہیں دیکھ میں نے بہت بڑا پیکج تیرے لیے رکھا ہوا، اللہ کی تو میں اللہ کا نمائندہ ہوں، بہت بڑا پیکج ہے تیرے لیے، جھوٹ چھوڑ دے، چھوڑتا ہی نہیں، بلکہ جو مولانا صاحب یہ بات کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں اتنے زیادہ ورائٹی ہے مولاناؤں کی، کوئی اور مولانا سلیکٹ کر لیتے، ٹھیک ہے نا، ورائٹی بہت ہے، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ایسا مل جاتا ہے جو اس کے ذہن کے مطابق والے دین پہ فٹ آ جاتا. دین ہماری مرضی سے نہیں چینج ہوتا اور بدلتا، ہمارے ذہنوں والا دین، دین وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا، اور یہی آ کے باتیں قرآن ہی بتائیں گے امام. جن کے مزاج نہیں ملتے ہوں گے نا، وہ کہیں گے یہ میں مذاق سے کہا کرتا ہوں، یہ بندہ آیا بھی سعودی عرب سے، وہابی لگتا ہے کیونکہ اس نے یہ والی باتیں شروع کر دی، یہ کوئی سازش لگ رہی ہے. کیوں؟ اپنی خرابی نہیں چھوڑ سکتا، اپنی خرابی نہیں چھوڑ سکتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں امام سے اٹیچ ہونا، کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے کوئی وظیفہ بتائیں امام کی زیارت کرنے کا، یہ کسی نے نہیں کہا امام کی زیارت کے لیے وظیفے کو، توجہ کر، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تم اس امام کے کہلا سکو. دیکھ کے لوگ کہیں کہ اس کتنا زبردست، اس کا لیڈر ہے، اس کا امام ہے جس نے اس کی زندگی کو ایسا بنا دیا. آپ نے روایت میں پڑھا ہمارے شیعوں کی نشانیاں، اہل بیت اطہار نے بتائی، وہ پیدا کرے اپنے اندر، تب آئمہ کے ساتھ تھی ہیں، تب اپنے امام، اپنے وقت کے امام کے ساتھ اٹیچ. کام سارے وہی ہو رہے ہیں، وظیفے چل رہے ہیں، وظیفے، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، ادرکنی جب باہر نکلتا ہے یا شیطان ادرکنی، عمل وہ کرتا ہے بس. یہ ٹھیک نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یعنی اللہ چاہتا ہے جو کہہ رہے ہو وہ کرو، جس امام کا دعویٰ کر رہے ہو اس امام کی جو تعلیمات ہیں وہ والے کام کرو. انشاءاللہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے اور جو ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں، امید ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تصویر بنی ہوگی، آپ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر آپ قبول کریں، قبول کریں، کلاس کے بعد ہوم ورک ملتے ہیں، ٹھیک ہے، میں تو خیر چیک بھی نہیں کر سکتا ہوم ورک، تو لیکن میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں کہ ہوم ورک یہ ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے اپنے پاس سے باتیں کی ہیں یا مطلب واقعی قرآن میں تھی بھی یا نہیں تھی، آپ کو پتہ چلے. آپ پہلا سپارہ جو ہے قرآن کا پہلا جز، اس کو شروع کریں سورہ فاتحہ سے، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر آپ پورا جز جو ہے پہلا جز قرآن مجید کا پڑھیں، تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ میں نے کتنا جھوٹ بولا ہے اور کتنا میں نے سچ بولا ہے. بندے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، قرآن کی گارنٹی ہے، توجہ فرما رہے ہیں، بندے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، بندے کو تو بعد میں دیکھنا ہوتا ہے، پہلے مولا کے کیا فرما رہے ہیں، حق پہچانو، لوگوں کو شخصیات کو معیار حق قرار نہ دو، حق کو پہچانو، اہل حق کو پھر تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا، اہل حق تمہیں نظر آ جائیں گے. لیکن اگر تمہیں حق کا نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کسی کی سر پہ فدا ہو جاؤ، کسی کے شعر پہ فدا ہو جاؤ، کسی کے انداز خطابت پر فدا ہو جاؤ، ہو سکتے ہو کہیں بھی، کب؟ جب تک تمہیں حق نہیں پتہ، پھر تم اسی کو حق سمجھو گے جو تمہیں اچھی طرح کر کے پیش کیا جا رہا ہے. لیکن اگر تم نے خدا کی کتاب سے حق دیکھا ہوگا، پھر دھوکہ انشاءاللہ نہیں کھاؤ. پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار قرآن کریم کے واسطے اور محمد و آل محمد کے واسطے اپنے دین کو حقیقی معنوں میں، جو دین تو نے نازل کیا، رسول اللہ نے پہنچایا، اہل بیت اطہار نے، جس کو بچانے کی خاطر، اصل شکل میں باقی رکھنے کی خاطر اس قدر قربانیاں دیں، پروردگارہ اس دین کو اہمیت دے کر سنجیدگی کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پروردگار بحق قرآن کریم، بحق محمد و آل محمد، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ ہمیں حقیقی معنوں میں ان کے ظہور کے لیے، ان کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو صفات انبیاء کے ساتھیوں میں تھیں، جو صفات آئمہ کے سچے ساتھیوں میں تھی، جو آخر تک ان کے ساتھ کھڑے رہے، پروردگارہ وہ صفات ہمیں سمجھنے کی، جاننے کی، سمجھنے کی اور اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ماہ مبارک کے آخری ایام ہیں، ان لوگوں کے ناموں میں ہمارا نام شامل فرما دے کہ جن لوگوں کو تو اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرے. پروردگار بحق کے محمد و آل محمد ہمیں اپنی اولادوں کی بھی اسی قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار صرف کلام سے نہیں، دعووں سے نہیں، نعروں سے نہیں، باتوں سے نہیں، بلکہ عملی طور پر تیرے دین کو خود بھی سمجھنے کی اور اپنی اولادوں کو بھی سمجھانے اور تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار بحق کے قرآن کریم، بحق کے محمد و آل محمد، جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، بالخصوص سید حیدر عباس رضوی، سید خورشید حسن زیدی، ظہیر اختر، امیر فاطمہ، سید عشرت حسنین جعفری مقدسہ خاتون، سید طفیل حسین نقوی، سید شوکت حسین نقوی، فہمیدہ سلطانہ جعفری، سید علی رضا عابدی، شبیح فاطمہ، نثار فاطمہ، اصغر حسین، مہر النساء، ناظمہ خاتون، ان تمام مرحومین جن کے نام لیے گئے اور آپ کے اپنے اپنے مرحومین، اور اس کے ساتھ ساتھ شہدائے ملت جعفریہ، اور خاص طور پر آج برسی بھی تھی محفل مرتضیٰ اور محفل عباس میں جو شہید کیے گئے تھے مومنین ان کی، ان سب کی بلندی درجات کے لیے سورۃ الفاتحہ.